عظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. میرے محترم اور معزز بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز بچوں اور ساتھیوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ آج کے عنوان پر کچھ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان محفلوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں مختصر طور پر ابتداءً آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان گزارشات کو توجہ سے سنیں گے، اور اس میں جن باتوں کا تعلق عمل سے ہے اس پر آپ عمل کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں گے. سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ سب مجھ گنہگار کے حق میں یہ دعا فرمائیے کہ آج سے عاشورہ تک 10 راتوں کی اس مجلس کے پروگرام کو میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں. اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. روز یہاں آنے کا سفر بڑا لمبا اور کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے، گھر سے ٹیوب اسٹیشن پہ جانا، ٹیوب اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن پر آنا، ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کیچ کرنا، پھر لیسٹر تک کا سفر کرنا. اس درمیان میں کوئی بھی حادثہ، ایسا پیش آ سکتا ہے کہ جس سے میرا یہ سفر ڈسٹرب ہو جائے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ آج تک اس طرح کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں, لیکن ایک اندیشہ تو دل میں رہتا ہی ہے. جب گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دیتا ہوں کہ اے میرے رب, تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے گھر والوں کی ثنا خوانی کے لیے نکلا ہوں, جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے خیریت سے پہنچا دے, اور مجھ سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی شان میں ثنا خوانی کا کچھ کام لے لے اور اسے قبول فرما لے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہی ہے کہ یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. لیکن آپ سے دعا کی خصوصی درخواست ہے, ان 10 شاموں کو آپ تمام حضرات جتنی زیادہ تعداد میں تشریف لائیں گے محفل کی رونق اتنی بڑھے گی, اور یقیناً جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے ان کے پاس ہمارا ٹرانسمیٹر ہے, وہ گھر سے بھی پروگرام سن سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں, فزیکلی اس محفل میں شرکت کریں. تو مسجد تک گھر سے چل کر آنے کا بھی ثواب, مسجد میں آ کر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا بھی ثواب, اور ایک گھنٹے سوا گھنٹے اس مجلس کے بہانے مسجد میں بیٹھنے کا اور نفلی اعتکاف کا ثواب, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی مجلس کو سجانے کا ثواب. یہ سب کچھ اضافی طور پر ایڈیشنلی ان بھائیوں اور بہنوں کو ملے گا جو یہاں چل کر سردی کے باوجود, موسم کی خرابی کے باوجود تشریف لاتے رہیں گے. ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کوشش کیجئے کہ یہ محفل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محفل ہے, اس کی شان میں اگر ہم سے کوئی اضافہ ہو سکتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. یقیناً ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں, سنی مسلمان ہیں, جن کو لوگ بریلوی مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے, اہل بیت کے, شہداء کربلا کے, اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, اور جب محرم الحرام کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر شہداء کربلا کی, اہل بیت اطہار کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں تازہ ہو جاتی, اور اسی محبت کے نتیجے میں ان 10 محفلوں میں نظر و نیاز کا, سبیل کا ایک سلسلہ آپ حضرات کی جانب سے جاری رہتا ہے. اس کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ توفیق دے نظر و نیاز میں جس طرح آپ حصہ لے سکیں, میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. ہماری مسجد کی نیاز کمیٹی کی جانب سے اس کا اہتمام ہر سال ہوتا ہے, اس سال بھی ہوگا. تو ایک آسان اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی نیاز کمیٹی کے ذمہ داروں کو اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کی نیاز کے لیے کیش رقم بطور ڈونیشن دے دیجیے, وہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, وہ کریں گے. لیکن میں آپ کو اس بات سے بھی نہیں روکوں گا کہ آپ خود اپنی طرف سے نیاز کے لیے جو چیزیں لانا چاہتے ہیں, بانٹنا چاہتے ہیں, تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اس طرح بھی آپ نیاز میں ضرور حصہ لیں. ہماری طرف سے इसमें कोई रुकावट नहीं। सिर्फ गुजारिश ये है कि जो चीजें भी आप लाएं, इसका ख्याल रखें कि कोई मशकूक और शुबह वाली चीज आप हरगिज हरगिज नियाज के लिए न लाएं। जो भी चीज आप लाएं, खरीदें, इंश्योर करें कि वो चीज हर लिहाज से जायज है, हलाल है और तय्यब है। वरना शोहदाए करबला के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, खुलफाए राशिदीन के लिए, अहले बैत के लिए नजर व नियाज की अगर कोई हम शुबह वाली चीज, मशकूक चीज, डाउटफुल कोई चीज लाएंगे जिसके हलाल होने में शक है या शुबा है, तो फिर ये नियाज लाना कहीं हमारे लिए वबाल का सबब न बन जाए कि जिन बुजुर्गों की खुशनूदी के लिए लाए हैं हम कहीं उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाने का अनजाने में जरिया न बन जाए। इसका सिर्फ आप ख्याल रखें, ये मेरी गुजारिश। एक गुजारिश ये है कि आशूरा के दिन, आखिरी मजलिस के दिन, मजलिस से पहले हम कुरान खानी का, कलमे तैयबा के पढ़ने का भी एहतमाम करते हैं और इस साल भी होगा, लेकिन आज से ही आप से ये गुजारिश है कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें, सूरह यासीन शरीफ, सूरह कहफ, सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल, जो कुछ आप पढ़ सकते हैं इन 10 दिनों में आप पढ़ना शुरू कर दें। कलमे तैयबा का पढ़ना शुरू कर दें, सूरह इखलास का पढ़ना शुरू कर दें और 10 दिनों तक अपने अपने घरों में, जहां जहां आप रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, आज से अगर ये काम आप शुरू करेंगे तो जब 10 मुहर्रम को आप सब मुझे लिख कर देंगे तो हो सकता है कि लाखों मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ा जाए, सैकड़ों दफा कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत आप और हम मिलकर कर लें, तो फिर शोहदाए करबला की बारगाह में आमाले हसना का, तिलावत का और आदो वजाइफ का एक बहुत बड़ा नजराना हम और आप मजमूई तौर पर कलेक्टिवली पेश करने के काबिल हो सके। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि जब भी मौका मिले आपको, बहनों को, बच्चों को, जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ें और उसका एक रिकॉर्ड रखें, आशूरा के दिन फिर वो मुझे आप लिख कर दें कि मैंने यकुम मुहर्रम हराम से लेके आज तक 500 मरतबा सूरह कुल वल्ला शरीफ की तिलावत कर ली है, 1000 मरतबा ये पढ़ लिया है, 5000 मरतबा ये पढ़ लिया है, तो यकीनन ये एक अच्छा अमल होगा और इन बुजुर्गों की और अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन नजराना हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है। कुरान करीम में खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकी, ब्लेस्ड बी द पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह हु इज द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। अल्लाह तबारक व तआला की ये दुनिया कितनी हसीन है, जिस चीज को देखिए आप उसमें कोई ना कोई हुस्न है, कोई ना कोई ब्यूटी है, कोई ना कोई कमाल है। हम देखते रहते हैं रात दिन अल्लाह ताला की बनाई हुई और पैदा की हुई इन चीजों से हमारा साबिका पड़ता रहता है। चांद को देखा है आपने, सूरज को भी देखते हैं आप, सितारे तो यहां कम नजर आते हैं लेकिन कभी कभी नजर आते हैं, फूलों को आप देखते हैं, बहते हुए पानी को आप देखते हैं, हवाओं को हम देखते हैं, जमीन और जमीन पर उगने वाले मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, फ्लावर्स, خوشبو گرمی سردی رات دن صبح شام پھول کانٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ دنیا کس قدر عجیب ہے, کس قدر حسین ہے اور کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ہے اور کتنی بیوٹیفل اور یونیک. کیا کبھی آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں یہ سوال ابھرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور اس دنیا کی بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ Has it ever occurred to your mind that in this universe Allah subhanahu wa ta'ala has created millions of things, but what was the very first thing created by Allah subhanahu wa ta'ala? Scientists ye kehte hain ke sabse pehle to big bang hua hai. بہت سے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے. بہت سے سائنٹسٹ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیبا نام کے ایک یونی سیلولر اینیمل کو پیدا کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید اللہ نے سب سے پہلے سورج کو پیدا کیا ہوگا, سب سے پہلے اللہ نے چاند کو پیدا کیا ہوگا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہوگا. جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن اگر آپ کسی عاشق رسول سے یہ پوچھیں گے کہ اس دنیا میں بلینز مے بی مور دین 1 بلین کریچرز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق آپ کو یہ کہے گا کہ سب سے پہلے زمین سے پہلے, آسمان سے پہلے, سورج سے پہلے, چاند سے پہلے, ستاروں سے پہلے, ہواؤں سے پہلے, فضاؤں سے پہلے, جنت سے پہلے, عرش سے پہلے, فرشتوں سے پہلے, روشنی سے پہلے, اندھیروں سے پہلے, پھولوں سے پہلے, کانٹوں سے پہلے, پہاڑوں سے پہلے, درختوں سے پہلے, حضرت آدم سے پہلے, حضرت جبریل سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو, نور محمدی کو پیدا کیا. اور یہ کوئی عاشق رسول اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ بات ہم نے اپنے گھر میں گڑھ کے نہیں کہنا شروع کر دی ہے کہ ہم نے محبت میں ایگزاجریشن کرنے کے لیے, مبالغے سے کام کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے ایک بات انوینٹ کر لی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ذرا تصور میں آپ مدینہ طیبہ چلیے, مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہیں. آپ کے سامنے آپ کے چاہنے والے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں, اس یونیورس میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان یہ سوال حضرت جابر صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اب اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسٹیٹس یہ تھا کہ یہ تو ان پڑھ ہے معاذ اللہ, جیسا کہ اب ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم کو یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پڑھ تھے معاذ اللہ, ان کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. اگر حضرت جابر کا یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کوئسچن نہ فرماتے, وہ کسی پڑھے لکھے مکہ کے مدینے کے پروفیسر سے جا کے پوچھتے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ملک عرب میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے بڑے فصحا ہیں, بڑے بڑے بلاغا ہیں, بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے اوریٹر ہیں, بڑے بڑے تقریر کرنے والے ہیں, بڑے بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے وائس لوگ ہیں, لیکن اے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ سے زیادہ پڑھا لکھا شخص نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. اس لیے آپ کا غلام جابر کسی اور سے نہیں, اے نبی آپ سے پوچھتا ہے, آپ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. شاید حضرت جابر کو بھی ابھی پتا نہیں تھا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس سوال کا جواب ہی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضرت جابر کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ دا آنسر آف دس کوشچن از فزیکلی پریزنٹ ان فرنٹ آف مائی اون آئیز ان مدینہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر کے اس کوشچن کے جواب میں کیا آنسر دیا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کر من نور ہی. اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. انڈیڈ او جابر, بفور کریئٹنگ اینی تھنگ ان دا یونیورس, اللہ آل مائٹی, اللہ دا کریئٹر ہیز کریئٹڈ دا لائٹ آف یور نبی فرام ہز اون لائٹ. بہت دنوں تک وہابی, سلفی, دیوبندی, مجھے معاف کیجیے گا, بعض باتیں مجھے کھل کر کرنی ہوتی ہیں, چونکہ بہت سی باتیں اگر میں اشاروں میں کروں گا تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں شاید, اس لیے کسی کو ناگوار گزرے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں, لیکن بعض باتیں مجھے بالکل ڈائریکٹلی کرنی ہے ان دس دنوں میں تاکہ حقیقت کا بھی پتہ چلے آپ کو. مجھے اس کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں مختلف فرقوں, مختلف اسکول آف تھاٹس اور مختلف گروپس کی مخالفت میں اپنا یا آپ کا قیمتی وقت ضائع کروں, مجھے اس کا کوئی شوق نہیں, اور نہ میری عادت ہے, آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں اس فیلڈ کا کوئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ہوں, لیکن بعض باتیں مجھے کہنی ہے اور کھل کر کہنی. تو کچھ دنوں پہلے تک یہ گمراہ لوگ چیلنج کرتے تھے کہ یہ حدیث کہاں ہے, ہم اور ہمارے علماء یہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے, وہ کہتے تھے کہ بھئی وہ کتاب کہاں ہے,
وہ کتاب ہمیں مل نہیں رہی تھی, اس کتاب کے حوالے موجود تھے دوسری کتاب میں, وہ کہتے تھے حوالوں سے کام نہیں چلے گا, یہ اصلی کتاب لے کر آؤ. یہ کتاب ہم ڈھونڈ نہیں پائے, دنیا میں یہ کتاب ہمیں ملتی نہیں تھی. الحمدللہ تقریباً 3 سال پہلے دبئی میں, دبئی کے ایکس منسٹر آف ریلیجیس افیئرز جو خود سنی ہیں, ان کو یہ کسی لائبریری میں کتاب مل گئی, اور اب وہ کتاب چھپ چکی ہے, وہ کتاب اب چھپ چکی ہے, اس کے اس پیج کی فوٹو اسٹیٹ کافی کتاب میں چھاپی گئی ہے, بانٹی جا رہی ہے کہ بھئی ہم سے اصل کتاب کا مطالبہ تھا, اب یہ اصل کتاب بھی آ گئی ہے. انصاف کی بات تو یہ تھی کہ جب ریفرنس اب دکھا دیا تھا تو بات مان لیتے, کہتے ہاں اب تم نے حوالہ صحیح دے دیا ہے, اب ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. لیکن جن کو ماننا نہیں ہے وہ کبھی نہیں مانتے, نہ ماننے والوں نے نبی کو دیکھا اور نہ مانا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ مانا, کنکریوں کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھا اور نہ مانا, درختوں کو سجدہ کرتا ہوا دیکھا اور نہ مانا, بادلوں کو سایہ کرتا ہوا دیکھا اور نہ مانا. تو ماننے والے اور ہوتے ہیں, نہ ماننے والے اور ہوتے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا. زندہ باد. تو میرے دوستوں, اس سوال کا جواب کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا, احادیث کی روشنی میں, علماء اہل سنت کی تحقیق کی روشنی میں, عاشقان مصطفیٰ کے تحقیق اور ریسرچ کی روشنی میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور دو عالم رحمت للعالمین شہنشاہ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد دنیا کی ہر چیز پیدا ہوئی ہے. سو دا ویری فرسٹ کریشن ان دا یونیورس از دا نور آف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہی نور ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, جس کی میں نے تلاوت کی, کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تحقیق تم سب کے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا اور ایک چمکتی ہوئی کتاب آ گئی. کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس قرآن کریم کی آیت میں لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ بات سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں فرمائی, جو قرآن کے سب سے پہلے مفسر اور انٹرپریٹر, اور پھر یہی بات دنیا کی جو آتھینٹک تفسیر کی کتابیں ہیں ان سب میں موجود ہے. تفسیر ابن جریر میں, تفسیر خازن میں, تفسیر مدارک میں, تفسیر کبیر میں, تفسیر جلالین میں, تفسیر روح المعانی میں, تفسیر روح البیان میں, تفسیر معالم التنزیل میں, سب میں یہی لکھا ہوا ہے. ہمارے اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو وہی فرمایا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے, انہوں نے تو وہی لکھا ہے جو آپ سے پہلے تشریف لانے والے ہزاروں مفسرین کا، محدثین کا، علماء کا، فقہا کا، بزرگوں کا، مسلم اسکالرز کا یونانیمس اوپینین ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی اوپینین کو، اسی عقیدے کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو پیدا فرمایا. یہ نور بارگاہ عظمت میں رہا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پھر ان کو دنیا میں بھیجا، اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے، دنیا میں تشریف لے آئے. دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا شروع فرمائی. برسوں دعائیں مانگتے رہے، قبولیت کی صدا بارگاہ رب سے آپ کو سننے کو نہیں ملی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں. امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کا ذکر فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ایک دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے نام پاک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی. جیسے ہی درخواست کی فوراً کمیونیکیشن شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آدم تم کو اس نام کا پتہ کیسے چلا؟ ابھی تو میں نے ان کو دنیا میں پیدا بھی نہیں فرمایا، تم کو اس نام کا پتہ کیسے چلا؟ حالانکہ ہمارا اور آپ کا یہ شک و شبہ سے بالا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس سوال کا جواب معلوم ہے. لیکن پھر بھی پروردگار عالم حضرت آدم سے پوچھ رہا ہے، اے آدم تمہیں اس نام کا کیسے پتا چلا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں فرمایا دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، اے میرے مالک، اے میرے رب، جب تو نے میرا مجسمہ بنایا، اس میں روح پھونکی گئی، میں زندہ ہو گیا، میری آنکھ کھلی، جنت میں جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے پلرز پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ دیکھتے ہی حضرت آدم کہتے ہیں کہ میں نے بغیر کسی ریلکٹنس کے، تعمل کے، بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوراً یہ کنکلوڈ کر لیا کہ یہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یقیناً یہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے محبوب کا ہی نام ہو سکتا ہے. بھئی اگر حضرت آدم کی اولاد ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس کنکلوژن ہی کو شیئر کرو. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے فرشتوں سے پوچھ کر یہ نتیجہ نہیں نکالا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کس کا نام ہے، پھر حضرت جبریل نے ان کو بتایا ہو کہ یہ اللہ کے سب سے پیارے محبوب کا نام. اس حدیث میں حضرت آدم کیا جواب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے میرے رب جب میں نے
جنت کے پلرز پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو میں جان گیا کہ یقیناً یہ نام تیرے محبوب ترین بندے کا نام ہے.
اسی نالج کی بنیاد پر اے میرے رب آج میں اسی محبوب ترین بندے کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں.
حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے تصدیق فرمائی.
دس نالج اینڈ دس کنکلوژن آف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام واز ویریفائڈ بائی اللہ.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم یہ بات سچ ہے کہ یہ نام میرے محبوب ترین بندے کا نام ہے اور تم نے چونکہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے لہذا یہ دعا قبول ہوئی.
تم کو مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے
اور اے آدم یہ بھی سن لو کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو تم بھی پیدا نہ ہوتے.
اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ وہ حقیقت
کہ نہ دنیا ہوتی نہ دنیا کے انسان ہوتے نہ پھول ہوتے نہ سمندر ہوتا نہ حسن ہوتا نہ صبح و شام ہوتی.
یہ ساری بہاریں
یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ.
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا.
اسی حقیقت کو حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا. بخاری شریف و ترمذی شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد او کما قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے.
اور ایک اور صحابی ہے حضرت ارباد ابن ساریہ اسلمی,
ان کی روایت امام حنبل کی مسند میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں بارگاہ الہی میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے.
اے ارباز سنو میں تمہیں آغاز بتاتا ہوں, میں تمہیں بگننگ بتاتا ہوں.
میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں, میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا, اور نبیوں کی مائیں اسی طرح خواب دیکھتی رہی ہیں.
حضرت امامہ باہلی کہتے
کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اپنی تشریف آوری اپنی ولادت اپنی آمد کے بارے میں کچھ بتائیے. اگر یہی لوگ صحیح تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا تھا کہ ابو امامہ آج تو تم نے یہ کہہ دیا ہے, آئندہ یہ بات نہ کہنا چونکہ میرا میلاد یا میرے میلاد کا تذکرہ یہ تو بالکل غلط ہے, یہ تو ناجائز ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے, یہ تو نان اسلامک بات ہے.
ابو امامہ باہلی بالکل اسٹریٹ انداز میں صاف لفظوں میں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظہور کے بارے میں اپنی تشریف آوری کے بارے میں, اور اس کا مطلب لازمی طور پہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنی پیدائش کے بارے میں اپنے دنیا میں آنے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. تو اگر حضور کی ولادت کا ذکر
یہ غلط ہوتا تو حضرت امامہ باہلی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کچھ بتایا ہوتا بلکہ آئندہ کے لیے سختی سے منع فرما دیا ہوتا. لیکن اس کے جواب میں حضرت امامہ باہلی کیا کہتے ہیں, اور یہ حدیث بھی امام حنبل نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمائی, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے امامہ باہلی, میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں, میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں, میری والدہ نے میری پیدائش کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس سے ملک شام کے مکان اور محلات روشن ہو گئے. تو اگر آج میلاد میں ہم یہی بات دہرا دیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا ہے, حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے, حضور کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ نے ایک ایسا نور دیکھا جس سے ملک شام کے شہر بسرا کے محلات روشن ہو گئے, تو اگر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بدعت نہیں ہیں, ناجائز نہیں ہیں, اسلام کے خلاف نہیں ہیں, قرآن کے خلاف نہیں ہیں, صحابہ کے خلاف نہیں ہیں, تو آج ان باتوں کا میلاد کی محفل میں ذکر کر دینا کسی کے لیے تکلیف کا سبب کیوں بنا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ عظمت میں رہا, پھر جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی نور کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا. امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا, یہ نور محمدی کو سجدہ تھا, یہ نور محمدی کی عظمت کا سجدہ تھا. یہی نور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام جو آپ کے آخری بیٹے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 41 بیٹے اور 40 بیٹیاں عطا فرمائی. The total number of children born to حضرت آدم and حوا رضی اللہ تعالی عنہا is 81. حضرت آدم علیہ السلام had 41 sons and 40 daughters. 81 بچے ہوئے. آخری بچہ جب پیدا ہوا تو وہ تنہا پیدا ہوا, حضرت شیش علیہ السلام, ان کی پیشانی میں یہ نور منتقل ہوا. پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نبیوں سے ہوتا ہوا یہ نور پہنچا. اس کے بعد یہی نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمکا, پھر حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا, اور حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت عدنان جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں ان کے درمیان 30 جنریشنز ہیں, ان جنریشن سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عدنان کی پیشانی میں آیا. پھر حضرت عدنان کے بعد 21st جنریشن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 21st پشت میں حضور تشریف لائے. حضرت عدنان کے بعد جو 20 جنریشنز ہیں ان میں یہ نور منتقل ہوتا رہا. حد یہ ہے کہ یہ نور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا. حضرت عبد المطلب, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ یہ حرم کے شیخ, خانہ کعبہ کے متولی, قریش کے سردار, اور پروردگار عالم نے ان کی عظمت کو اسٹیبلش فرمانے کے لیے 500 سال کے بعد زمزم کے کنویں کو دوبارہ ان کے ذریعے ڈسکور کرایا. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں آپ سے پہلے 500 سال کا زمانہ وہ گزرا ہے کہ جس میں عربوں کو زمزم کے کنویں کا پتہ نہیں تھا.
اس کی ایگزیکٹ لوکیشن یہ بھول گئے.
حضرت عبد المطلب کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کی لوکیشن دکھائی. خواب میں حکم دیا گیا کہ اے عبد المطلب اس جگہ کو جا کر کھودو, زمزم کا چشمہ ابلے گا. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارس کے ہمراہ اس جگہ کو جب کھودا تو وہاں سے زمزم کا پانی پھر نکل پڑا. پورے عرب میں حضرت عبد المطلب کی دعائی دی جانے لگی, آپ کے نام کے نعرے لگنے لگے, پورا عرب آپ کی تعریف کا غلغلہ بلند کرنے لگا کہ عبد المطلب از سچ اے گریٹ پرسنلٹی ہو ہیز ریکورڈ ہو ہیز ریڈسکورڈ فار اس دا ہولی واٹر آف زمزم. حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے. آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اے میرے رب اگر مجھے 10 بیٹے عطا کیے جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. جب 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو کس کو قربان کیا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے فال نکالا اور اندازی کی. اس میں آپ کے سب سے حسین و جمیل بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا, لیکن آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مکہ ہی نہیں پورا عرب فریفتہ تھا. قبیلوں کے سردار عبد المطلب کے پاس آ گئے کہ عبد المطلب ایسا حسین و جمیل بیٹا اس کو ذبح نہ کرو, اسے قربان نہ کرو, ہم اس کی زندگی کی دعائی دیتے. ان کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. جب حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے ان کی شادی قبیلہ بنو زہرہ کے سردار وحب بن مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے کی. ابھی یہ نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا. سیرت نگار علماء اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کے صرف ایک ہفتے کے بعد یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا. حضرت آمنہ کی پریگننسی جب شروع ہوئی تو وہ خود فرماتی, علامہ حافظ ابن کثیر نے اپنی سیرت کی کتاب میں, عالم اسلام کے بڑے مشہور ہسٹورین ابن ہشام نے اپنی سیرت کی کتاب میں, اور پھر ان کے حوالے سے بعد میں آنے والے تمام علماء اور اسکالرز نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ خود یہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اس پریگننسی کے دوران, زمانے حمل میں میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے اے آمنہ آپ کے پیٹ میں امت کا سردار ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اے آمنہ جب یہ پیدا ہوگا تو تمہارے جسم سے ایک ایسا نور نکلے گا کہ تم سیریا کے سٹی بسرا کے بڑے بڑے پیلسز کو مکہ مکرمہ میں اپنے روم سے دیکھ لو گی. اے آمنہ جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا, تورات اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے, اور زمین و آسمان کی ہر چیز ان کی تعریف کرتی ہوگی. یہ وہی خواب ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ میں ابراہیم کی دعا, عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. جب آپ کی پریگننسی کو تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ڈیورنگ دس پریگننسی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے خوشبو کی لپیں نکلتی تھیں,
मुझे प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। जब ये मुद्दत हमल पूरी हुई तो वो कायनात इंसानी का बाबरकत लम्हा आ पहुंचा, जिसकी बिशारत हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों ने और रसूलों ने दी थी। इंसानियत की तारीख में वो खूबसूरत घड़ी आ पहुंची जिस घड़ी का इंतजार मुल्क अरब के यतीम कर रहे थे, वहां की सितमजदा बेवाएं कर रही थी, वहां गुलाम बनाए जाने वाले इंसान जिस नबी की आमद की दुआएं मांग रहे थे, कुफ्र और शिर्क की तारीकियों को, जुल्मत के अंधेरों को, ना इंसाफी को, डिस्क्रिमिनेशंस को, करप्शन को, कत्लो गारत गरी को, ना इंसाफी को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिस आखिरी रसूल और नबी को भेजने का प्रोग्राम बनाया था, उस नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी का वक्त आ पहुंचा। आपकी तशरीफ आवरी से पहले मुल्क अरब का नक्शा ही अल्लाह ने बदल दिया। पूरे मुल्क में कोई फलदार दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें फल ना आ गए हो, कोई खेती की जमीन ऐसी नहीं थी जिसमें खेतियां न लहलहा रही थी। बारिश हो रही थी, बहार आई हुई थी, सब्जे उगाए थे, खुशहाली लौट आई थी, फाके खत्म हो गए थे, अनाज की किल्लत खत्म हो चुकी थी। पूरे मुल्क अरब में खुशहाली का दौर दौरा था। एक ऐसे ही वक्त में वाकए फील के साल, वाकए फील के 55 दिनों के बाद 20 अप्रैल 571 ईस्वी को, आज से ठीक 1437 साल पहले, 1437 ईयर्स अगो, सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सूरज के निकलने से पहले, सितारों के डूबने के बाद, सूरज का उजाला अपनी तरफ था लेकिन हजरत अब्दुल्लाह के घर से, हजरत आमिना के बतन से कायनात का सबसे बड़ा उजाला तुलू हो रहा था। रिसालत और नबूवत का सूरज चमक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वो लम्हा आ गया जिसके बारे में खुद हजरत आमना ये फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप खतना शुदा थे, आपकी कॉर्ड नाफ कटी हुई थी, पूरा जिस्म खुशबू से बसा हुआ था, आपके जिस्म मुबारक पर किसी तरह की कोई गंदगी मौजूद नहीं थी, धुले धुलाए, पाक साफ, खुशबू में मुअत्तर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतने आमना से दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर की फूफी हजरत सफिया वहां मौजूद थी, वो कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा फरमाया, सजदे से सर उठाकर जुबान फसीह में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हजरत उस्मान बिन अबुल आस सकफी इस रिवायत को बयान करते हैं। وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ حضرت آمنہ کے پاس تھی، انہوں نے مجھے یہ آ کر بات بتائی کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے میں گھر میں جس طرف نظر دوڑاتی تھی ہر چیز چمک رہی تھی، ہر چیز سے نور نکل رہا تھا. اور وہ فرماتی ہے کہ جب میں نے کمرے سے باہر نکل کر آسمان کی جانب نظر دوڑائی تو ستارے زمین سے قریب آ گئے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ کہنا پڑا، میری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ کہیں یہ ستارے میرے سر پہ نہ گر پڑے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ میں حرم مقدس میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب ان کو اطلاع ملی وہ فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری کے ملنے سے ذرا پہلے میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی جانب جھک گیا. خانہ کعبہ کے اندر و باہر جتنے بت تھے سب منہ کے بل گر پڑے. غیب سے خانہ کعبہ میں اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی. حضرت عبد المطلب آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا، خانہ کعبہ لے کر گئے اور آپ کا نام محمد رکھا گیا. اس طرح میرے دوستو اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، حضور سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس ذمہ داری کے ساتھ، جس مشن کے ساتھ، جس انقلاب کے لیے بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلامی، روحانی، اخلاقی، معاشی، سماجی انقلاب کو کس طرح برپا فرمایا اور آپ کے تشریف لانے سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی. آپ نے کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو کس طرح توحید کے اجالے میں پہنچایا، قتل و غارت گری میں گرفتار دنیا کو آپ نے کس طرح اخوت کا، محبت کا، پیار کا، برادرہڈ کا، یونٹی کا، لو کا، کائنڈنس کا میسج دیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں سے لڑنے والی عرب قوم کو کس طرح شیر و شکر فرمایا، کس طرح ان کے دلوں کو پاک فرمایا، کس طرح ان کے ذہنوں کو، ان کے ایٹیچیوڈ کو، ان کی تھنکنگ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدل دیا. میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس کی مثال آپ سے پہلے بھی دنیا میں نہیں ملتی اور قیامت تک نہیں مل سکتی. اس لیے نہیں مل سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا کوئی ثانی پیدا ہی نہیں فرمایا، نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات میں، اپنی صفات میں، اپنے معجزات میں، اپنے کارنامے نبوت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنی سیرت میں، اپنے چال ڈھال میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی بول چال میں، اپنی صبح و شام میں دنیا کے تمام انسانوں سے منفرد پیدا کیے گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق. قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم, حضور کی سیرت اور محبت. قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامیابی. قرآن فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا دائرہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام کائنات کا رسول بنا کر بھیجا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. ارسلتو الی الخلق کافہ, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام کریشن کی جانب اپنا رسول بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, میری ماؤں اور بہنوں, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے, آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا, میچلس بنایا, بے نظیر بنایا. آپ جیسا نہ کوئی در یتیم آیا ہے نہ آئے گا, آپ جیسا کوئی جوان نہ دنیا نے دیکھا ہے نہ دیکھے گی دنیا, آپ جیسا کوئی ہمدرد نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا, آپ جیسا مونس و غمخار نہ آپ سے پہلے دنیا میں آیا نہ بعد میں آ سکے گا, آپ جیسا انسانیت کی یاد میں رونے والا انسانیت کا ہمدرد اور محسن نہ آپ سے پہلے آیا تھا نہ بعد میں کوئی آئے گا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر, سب سے زیادہ برگزیدہ نبی اور رسول کے امتی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں خیر امت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نبی کا صدقہ ہے کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے اس جیسی امت نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت جس کو بھی حاصل ہو گئی وہ بے مثال ہو گیا. صدیق جیسا کوئی صدیق نہیں, فاروق جیسا کوئی فاروق نہیں, عثمان غنی جیسا کوئی غنی نہیں, علی جیسا کوئی ولی نہیں, حسین جیسا ان کے بعد کوئی شہید نہیں, آپ کے اہل بیت جیسا کسی کے گھر میں کوئی فرد نہیں, خاتون جنت جیسی خاتون آپ کے بعد دنیا میں پیدا نہیں ہوئی, آپ کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں, آپ کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں. میرے دوستو آپ پر جو کتاب اتری اس جیسی کوئی کتاب نہیں, آپ کو جو عبادت ملی نماز اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں. یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. بحیثیت امتی کے بھی ہم پر پھر کچھ فرض ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر سنیں اور اس کی لذت کو محسوس کریں, اپنے ایمان کی قوت میں اضافہ کریں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بحیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے ہم پر یہ بات لازم ہے, فرض ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کریں. आपकी जिंदगी और आपके नक्शे कदम को फॉलो करें और ऐसे मुसलमान बने कि कल कयामत में जब हमारा सामना हो आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तो उनको हम पर फख्र हो। काश विलादत तैयबा के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने नबी का सच्चा वफादार बनाए, बाअमल मुसलमान बनाए, नमाज का पाबंद बनाए, कौल का सच्चा बनाए, वादे का पक्का बनाए, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, एक अच्छा शहरी बनाए, मस्जिद से मोहब्बत करने वाला बनाए, अपनी याद में जिंदगी बसर करने वाला मुसलमान बनाए और हमारी जिंदगी की एक एक सांस इताअत मुस्तफा में बसर हो ताकि हम एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारें और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। आमीन बजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए खड़े होकर, आज चूंकि विलादत तैयबा का जिक्र हुआ है, हम सब मुख्तसर सलातो सलाम पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस के दिन फिर सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। कल की महफिल में इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहलत का और आपके वफात अक्दस का जिक्र हम और आप सुनेंगे। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम।
सुहानी गाड़ी चमका तैयबा का चांद, दिसुहानी गड़ी चमका तैयबा का चांद, दिसुहानी गड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साहत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत लाखों सलाम। शब असरा के दूला पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूला पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूला पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आई कुरआन खाके गुजर की कसम, खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, उसका फेपा की हुरमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور بلا کو سلام مصطفیٰ، جان رحمت بلا کو سلام شمع بزم میں